الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفانا وشفينا وصدورنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محبت کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ بارگاہ صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام حضرات محبتوں کا نذرانہ ہدیہ دوستاں پیش فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک شفیع المذنبین حمد و ثنا کے بعد میری نہایت واجب الاحترام بہت ہی عزتوں کے لائق عظمتوں کے لائق شہزاد اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبد القادری صاحب دامن بقات العالیہ قبلا قاری صاحب کے صاحبزادہ اور دیگر مقتدر علماء کرام مشائخ اعظم اور بہت ہی محبتوں کے لائق سامعین و حاضرین اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ اس نے ہمیں اس نیک مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی جو کہ ایک ولی کے نام سے موسوم ہے اور آج ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ قاری مسعود الدین ہاشمی مسعود الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سران اس میں حاضر ہیں ہر سال حاضری ہوتی ہے آپ بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں کسی نہ کسی عنوان پر کلام ہوتا ہے معراج کی کلام کے حوالے سے میں نے موضوع انتخاب کیا تھا کہ محبت الہی اور ذکر الہی کا درس ہم اولیاء کرام دیتے ہیں اللہ کے ولی اولیاء کرام سے یہ محبت ملتی ہے اور ایک انسان شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا نیک و متقی بندہ بن جاتا ہے لیکن مغرب کے ٹائم میں رئیس بھائی کا فون گیا کرے محمد علی صاحب سے بات ہوئی انہوں نے فرمایا کہ آ چکے دار المسلو الدین کے طلبہ کی دستار بندی بھی ہے اور مدنی مدرسہ زال قرآن کے طلبہ کی دستار بندی بھی ہے یہ شاہ صاحب کی نگرانی میں چل رہے ہیں آپ قرآن پاک کے حوالے سے کچھ کلام کریں نچند باتیں عرس کی اس تقریب میں روحانیت کے اس منظر میں، روحانیت کے اس ماحول میں اللہ کے ولی سے فیض لیتے ہوئے، ان کے فیض کا محتاج ہوتے ہوئے چند باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارا تعلق علماء کرام سے کیسا ہونا چاہیے. آج فی زمانہ جو فتنے ہم پر وبا کیے جا رہے ہیں، اور جس طرح میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر لوگ دینی تعلیمات کے حوالے سے، اور خاص طور پر علماء کرام، صوفی کرام، حفاظ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، الامان والافیس، یقیناً وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو اللہ کے کسی ولی سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یا علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان کی گفتگو سماعت کرتے ہیں. میں گفتگو کا آغاز اس حدیث سے پاک سے کرنا چاہوں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے اقدس میں ایک منافق کا انتقال ہوگا، وہ جو ظاہر مسلمان تھا. انتقال ہونے کے بعد اس کی میت نماز جنازہ کے لیے لائی گئی، اور خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ حضرت آپ تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائیں. آپ نماز جنازہ پڑھانے کے تشریف لائے، صفیں بن گئیں، آپ مصلی امام پہ کھڑے ہوئے اور نماز جنازہ شروع کرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ شخص کا کفن حرکت کر رہا ہے، اس میں حرکت ہے، کوئی چیز چل رہی ہے. آپ نے فرمایا دیکھو یہ کیا چیز ہے جو میت کے جسم میں چل رہی ہے، اسے تکلیف دے رہی ہے. دیکھا ایک زہریلا سانپ اس کے جسم کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور اس کا گوشت کھا رہا ہے، خون چوس رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آگے بڑھو، سانپ کو مار دو، میت کو تکلیف دے رہا ہے. صحابہ کرام بڑھے تاکہ سانپ کو مار دیں. سانپ نے بڑی فصیح زبان میں، عربی زبان میں پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و اشہد ان محمد عبد الرسول، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قوت کو یہ آیت آگی، کہا وہ اے ابو بکر تو مجھے کیوں ماننا چاہتا ہے، میرے ماننے کے احکامات کیوں جاری کیے ہیں، میں از خود اس بندے کو یہ تکلیف عذاب نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ مجھے فرمایا، حکم دیا ہے، میں قیامت تک اسے اسی طرح تکلیف دیتا رہوں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس بندے کا جرم کیا ہے، اس نے کیا غلطی کی ہے، کیا خطا کی ہے؟ صاحب نے کہا حضرت اس نے تین غلطیاں کی ہیں، خطا نہیں کی، تین گناہ کی ہیں. وہ تین گناہ کیا ہیں؟ نمبر ایک، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تارک نماز تھا. نمبر دو، یہ تارک زکات بھی تھا، زکات ادا نہیں کرتا تھا. اور نمبر تین، علماء کرام کی گفتگو سننا پسند نہیں تھا، علم مجاز میں شرکت نہیں کرتا، علماء کرام کے پاس جاتا نہیں تھا، بلکہ علماء کی گفتگو سننا اسے پسند نہیں تھا. یہ تین گناہ ہیں اس کے، ان گناہوں کی سزا یہ ہے کہ میں اس کا خون چوسوں گا، اس کا گوشت کھاؤں گا. اللہ اکبر، فی زمانہ کس طرح دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ہمارے معاشرے کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے. علماء کرام سے، پیران نظام سے، مدارس اسلامیہ سے، دینی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے. آپ بخوبی آگاہ اس بات سے، یقین ایسے وقت میں، ایسے دور میں، وہ تمام مدارس وہ تمام تعلیمی ادارے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن سے محبت سکھائی جاتی ہے، یقیناً وہ ادارے مبارک بات کے مستحق بھی ہیں اور لے کے ست تحصیل بھی ہیں اور ہماری نگاہوں کا مرکز بھی ہیں۔ یقیناً دار المسعودین ہو یا مدنی مدرسہ زاد القرآن ہو، یہ تمام دینی مدارس دینی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے کہ خاص طور پر ہم اہل سنت اور جماعت، ہمارا تعلق قرآن سے بڑا کمزور ہے۔ ہم قرآن بہت کم پڑھتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کم وابستہ رکھتے ہیں، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ میں تو عرض کروں گا کہ ہماری صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے اور رات کا اختتام بھی تلاوت قرآن سے ہونا چاہیے۔ کم از کم دن میں 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر، چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، چاہے آدھا رکوع پڑھ لیں، چاہے دو رکوع پڑھ لیں، چاہے ایک پاؤ پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ قرآن پر پڑھا کریں۔ اور ہر 2-3 مہینے بعد، 3-4 مہینے بعد ہمارا قرآن ختم ہو جائے، فاتح خوانی کی جائے، سارے ثواب کیا جائے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جائے۔ اور اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، یقیناً چند مہینوں بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد ہمارا قرآن ترجمے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، اور قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے عوام نواہی، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بہت بلندیاں، بڑی عظمتیں ادا کرتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنے والوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں۔ بظاہر دنیا میں بڑے مضبوط ہوں گے، بڑی عظمت و شان کے مالک ہوں گے، لیکن آخرت میں جب قیامت کا دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو ہمیں دائمی زندگی ملنی ہے، اس زندگی میں وہ لوگ خواب و خاصر رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب اس حدیث سے باقی راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی قوموں کو درجات بلند کرتا ہے اس قرآن کے صدقے میں۔ جو قوم قرآن پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، سمجھتی ہے، سمجھاتی ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یقیناً ہم مذہبی لوگ ہیں، مذہبی بول میں بیٹھے والے ہیں، ہم جانتے ہیں دنیا فانی ہے، ختم ہونا ہے، ہمیں اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے اور پھر وہاں ہمیں حیات دائمی ملنے والی ہے۔ وہاں جو کامیاب ہے، جس سے وہاں عزت مل جائے گی، یقیناً وہی شخص عزت و عظمت کے لائق ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، جسے قرآن پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سوال کرنے سے باز رکھتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو اللہ کے بارگاہ میں سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، فقط قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتا ہی رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اللہ کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اسے عطا فرماتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یہاں رک کر، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میرے ایک اپنا ذوق اس حساب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس حدیث مبارکہ کے تحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دوستو، ہم دعا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس دعا میں ہم اپنی ذات کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کچھ مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے فلاں مسئلے کا حل فرما دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ میرے بیٹوں کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ میری اہلیہ کو صحت عطا فرما دے، یا اللہ میرے والدین کو صحت فرما دے، ان کے درجات کی بلندی فرما دے۔ ہر مقام پر ہم پیسا کی بارگاہ میں جائیں گے، درخواست کریں گے شادی دعا کر دے، میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں پریشانیاں ہیں، کہ مزار پر جائیں گے دعا کرتے ہیں۔ الغرض ہمارے ہر عمل میں، ہر عمل کے بعد جو دعا ہے، اس دعا میں کہیں نہ کہیں ہماری ذات شامل حوشود ہو رہی ہوتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نکالیں، چاہے 5 منٹ ہو، چاہے 10 منٹ ہو، چاہے 15 منٹ ہو، چاہے 20 منٹ ہو، چاہے آدھا گھنٹہ ہو، فقط اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کر لیں، چاہے قرآن پاک پڑھ لیں، چاہے ذکر و اذکار کر لیں، اور ذکر و اذکار کرنے کے بعد اپنے لیے کچھ نہ مانگیں کہ یا اللہ میں نے جو عبادت کی ہے، جو قرآن پڑھا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخر میں بھی کامیاب ہے، کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ فقط اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنے کی دیر ہے۔ آج ہم بظاہر مجلس میں آتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتا ہے، کلام بھی ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے اشک بھی رواں ہوتے ہیں، کبھی کبھی تنہائی میں بھی جا کر قرآن پڑھ کر، نعت پڑھ کر، اللہ کا ذکر کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یقیناً ہمارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ دوستو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث کے تحت بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں۔ اولیاء کرام کی یہی تعلیمات ہے کہ تنہائی میں، گوشہ تنہائی ہوں، فقط آپ ہوں، کوئی نہ ہو، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں، التجا کر رہے ہوں، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ اپنی رضا عطا فرما دے، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی ناراضگی سے مجھے بچا لے۔ اور جب یہ کر لیں گے، پھر اس عبادت میں بڑا لطف و مزہ آئے گا، پھر نماز پڑھیں گے، درود السلام پڑھیں گے، نعت پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار ہوگا، علماء کرام کی زیارت ہوگی، پیران اسلام کی زیارت ہوگی، آپ اس میں لطف، کیف، سرور اور مزہ آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ میں ایسی محفلوں میں جایا کروں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، قرآن پاک کے حوالے سے میں اپنے موضوع کی طرف واپسی لوٹتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ مجھے اللہ سے جا کر ملاقات کرنی ہے، اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ اللہ کے اہل کی عزت کیا کرے، اللہ کے اہل کی عزت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے بھی کوئی حال ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ کے بھی اہل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ تلاوت قرآن کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی کے اہل جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ فرمایا جو قرآن پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی عزت کرے گا، اس کی عزت کی جائے گی، اور جو ان کی بےسی اور توہین کرے گا، اسے ذلیل اور رسوا بھی کیا جائے گا، اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں قرآن پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے۔ وزیر فرمایا ابو ہریرہ، قرآن کے حافظ سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی معزز و محترم نہیں ہے، سوائے انبیاء کرام کی، ان کی عزت زیادہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے محترم حافظ قرآن ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ حافظ قرآن تو بہت سارے ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ عمل قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے نہیں ہے، یعنی جو قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات مکمل عمل بھی کرتا ہے، اللہ کے نزدیک عزت و عظمت کے لائق ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ کے لبہ مبارک جمعہ شمار رہے ہیں اور گہرے نایاب موتی آپ کے لبہ مبارک سے نکل رہے ہیں، اور صحابہ کرام اور دامن پھیلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان موتیوں کو لوٹ رہے ہیں اور بڑا کیف اور مزہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ کل قیامت کا دن افضل والا کون ہوگا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر وکرم، آپ ضرور بتائیے، ہماری عزت افزائی فرمائیے. فرمایا اللہ کے نزدیک کل قیامت کا دن سب سے افضل سب سے اعلیٰ وہ ہوگا جو تلاوت قرآن کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھایا کرتا ہے. وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق. الحمدللہ آپ کی بھرپور محبتوں توجہ کے اندر ہم سب کے عظیم رہبر و رہنما، باکمال وفادار و شاندار جانشار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد مومن مرد حق حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری دار رضوی دامت برکات و ملک قدسیہ مسند نشین ہو رہے ہیں. دل کی عطا گہرائیوں سے تمام دیوانگان عشق رسول کی جانب سے، آستانہ عالیہ کے تمام خدام، عقیدت مندوں کی جانب سے، متوسلین اور معتقدین کی جانب سے، حضرت کریم کی خدمت اقدس میں اپنی خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انشاءاللہ فیض رضا.
یقیناً آپ کی نگاہیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی کہ قبلہ پیر صاحب کی طریقت رہبر شریعت ولی نعمت حضرت علامہ مولانا سید شاہ طرح القادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے دیدار سے ہم مشرف ہو رہے ہیں، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دلوں کی دھڑکن بھی ہے اور ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بھی ہے. ان کے دیدار سے حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے اور ہماری روحانی میں برکتیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ تشریف لائے، میں آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا تم یہ نہ بتاؤ کہ سب سے افضل و اعلیٰ کل قیامت کا دن کون ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ اخبر وکرم، آپ حضور بتائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص اللہ کے نزدیک عزت و عظمت کے لائق ہوگا جو دنیا میں قرآن پڑھتا ہے یا پڑھایا کرتا ہے، جس کا تعلق قرآن سے گہرا ہے، وابستہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ افضل و اعلیٰ ہوگا. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے اعلان ہوگا، میرے اہل، میرے قرآن پڑھنے والے، میرا کلام پڑھنے والے سب لوگ میری بارگاہ میں جمع ہو جائیں، کئی صفے اللہ تعالیٰ کے برگاہ میں کھڑی ہو جائیں گی. کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں قرآن پڑھا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، جن کا تعلق قرآن سے وابستہ رہا ہے، کھڑے ہو جائیں گے. کسی کو یارائے گفتگو نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے، حکم ہوگا سب لوگ تلاوت قرآن کیا کرو، تو سب لوگ تلاوت قرآن کرو، اور سب لوگ تلاوت قرآن کوئی شروع نہیں کرے گا جب تک داؤد علیہ السلام تلاوت شروع نہیں کریں گے. داؤد علیہ السلام شروع کریں گے، پھر ہر شخص جسے جو الہام ہوگا وہیں سے تلاوت قرآن کا آغاز کر دے گا اور پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا. حدیث سے بات میں ہے، ہر کسی کو اس نے آواز، اس کی غور فکر، اس کے نظریے، اس کی سمجھ اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جہاں تک حکم ہوگا وہاں تک قرآن پڑھا جائے گا. جب تلاوت مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے تم میرے اہل ہو، تم نے دنیا میں میرا قرآن پڑھا ہے، تم میرے محبوب ہو، عزت کے لائق ہو، اے میرے اہل، اے میرے قرآن پڑھنے والے، تم جانتے ہو دنیا میں تمہارے ساتھ کس کس نے احسان کیا ہے، کس کس نے تمہارے ساتھ مدد کی ہے. عرض کرنے کے بارے تعالیٰ ہم سب کو جانتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تمام قرآن پڑھنے والے میدان معاشرے میں گھوم جاؤ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے, تمہارے ساتھ احسان کیا ہے, اسے تلاش کرو اور تلاش کر کے خود بھی جنت میں جاؤ, اسے بھی جنت میں لے جاؤ. کتنا بڑا انعام ہے جو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ احسان کرتا ہے, تعاون کرتا ہے. احسان کسی بھی نئی نوعیت کا ہو سکتا ہے. آپ کسی کو آپ سے قرآن کو پانی پلایا ہوگا, اس کے لیے پانی کا اہتمام کیا ہوگا, کسی کے لیے آپ پہ قرآن کا اہتمام کیا ہوگا, کسی کے لیے قاعدے کا اہتمام کیا ہوگا, کسی کے لیے اسکالرشپ کا اہتمام کیا ہوگا, الغرض کوئی بھی ذریعہ ہے آپ اس کے لیے اہتمام کیا, اس پر احسان کیا, اللہ تعالیٰ اس کا بھی انعام بندے کو عطا فرمایا جائے گا. قرآن اللہ کے نزدیک اتنا محترم ہے, اتنا عزت کا لائق ہے. یہاں تک فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا پر عذاب کو اس لیے ٹال دیا ہے اس میں میرے قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. فرمایا محبوب اپنی امت کو حکم دیجئے وہ تین اشخاص کی عزت کیا کرے. تین اشخاص کی کیا, کون کون؟ ایک عالم ربانی, ایک اپنے والد گرامی, ایک والد گرامی کی, ایک عالم ربانی کی عالم دین کی عزت کریں, اور تیسرا حافظ قرآن کی عزت کیا کرے. آپ دیکھیے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے انجینئر ہیں, بڑے بڑے دنیاوی عہدوں پر فائز لوگ ہیں, کیپٹن ہو گئے, جنرل ہو گئے, کوئی کسی کے ہاتھ نہیں جھومتا, کوئی کسی کے استقبال کے کھڑا نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ایک معمولی صاحب سے قرآن ہے, ایک عالم دین ہے, پڑھنے والا ہے, پڑھانے والا ہے, لوگ ہزاروں آتے اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اس کے استقبال کے کھڑے ہوتے ہیں. کھڑا ہونا سعادت جانتے ہیں, یہ اللہ کے دینی خدمت کرنے والا ہے, ہم اسے عزت کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی عزت کرنے والا, دین کے مطابق عمل کرنے والا اللہ کے نزدیک عزت عظمت کے لائق ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ان کی عزت اکرام کیا کرو. پھر سرکار تعالیٰ نے فرمایا مراج صاحب مجھے فرما اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت تین افراد کی مشتاق ہے. یا رسول اللہ ایک تو جنت آپ کے دیدار کے مشتاق ہے, آپ کو دیکھنا چاہتی ہے, آپ چاہتی کہ اس کے اندر آپ چلے جائیں, اور دوسرا آپ کو دونوں دوست وہ کسی کون فرقن کے مشتاق ہے, اور تیسرا حافظ قرآن جنت اس کی بھی مشتاق ہے. دیکھیے جنت اس کا دیدار کی مشتاق ہے, وہ چاہتی کہ اس کا دیدار مل جائے. اور آخری بات عرض کرتا ہوں حافظ قرآن کی بہت فضیلت ہے, وقت نہیں ہے, اس کے والد گرامی کی بڑی فضیلت ہے. کل قیام کا دن حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی, جس سے چراغا اتنا زیادہ ہوگا کہ سورج کی روشنی اس سے مدم ہو ہوگی, اتنا روشن اور اعلیٰ ہوگا انسان جو جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اب بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دارل مسجد الدین کو, مدنی مسجد القرآن کو کامیابی کامرانی سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے بڑا شاہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سونوں پر قائم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام ایمانوں کی شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام آزمائشوں سے, تمام تکلیف سے نجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.